منافق وہ تھے جن کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور صحابہ کرام کو علم تھا کہ یہ منافق ہیں، یا کم از کم شبہ تھا کہ یہ منافق ہیں. ان کا ذکر پیچھے تفصیل کے ساتھ گزر گیا ہے پچھلی آیات کے اندر. ان آیات میں اللہ تبارک و تعالی نے تین گروہوں کا تذکرہ فرمایا ہے. ایک وہ منافق کہ جن کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی علم نہیں تھا کہ یہ منافق ہیں، اور مسلمانوں کو بھی اندازہ نہیں تھا کہ یہ منافق ہیں، دیکھنے میں مسلمان لگتے تھے. پہلے تو ان کا تذکرہ کیا ہے، پھر ان حضرات کا تذکرہ کیا ہے کہ جو پکے اور خالص مسلمان تھے لیکن کسی طبعی سستی کی وجہ سے غزوہ تبوک میں شامل نہ ہو پائے تھے، اور انہوں نے اپنے گناہ کا اعتراف کیا تھا. ان میں سے کچھ وہ تھے کہ جن کی توبہ جلدی قبول کر لی گئی، اور کچھ وہ تھے کہ جن کے معاملے کو اللہ تعالی نے مؤخر کر دیا کہ بھئی ابھی ان کی معافی ہے یا نہیں، اس کے لیے ان کو انتظار کرنا پڑے گا. تیسرے گروہ وہ تھے. ان آیات میں ان تین گروہوں کا ذکر ہے. تو پہلے گروہ کا ذکر ہے، وَمَنْ حَوْلَكُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحاب کرام سے فرمایا جا رہا ہے کہ تمہارے لوگ، تمہارے ارد گرد جو دیہاتی ہیں، دیہات میں رہنے والے، ان میں بھی منافق لوگ موجود ہیں، اور مدینہ کے باشندوں میں بھی. من اہل مدینہ مردو علی النفاق، یہ منافقت میں ماہر ہو گئے، اتنے ماہر ہو گئے کہ لا تعلمہم، آپ کو علم نہیں ہے کہ یہ منافق ہیں. نحن نعلوہم نعلمہم، ہم ان کو جانتے ہیں. اس میں اس بات کی طرف اشارہ موجود ہے کہ یہ دیہاتی بھی تھے اور خود اہل مدینہ میں سے بھی تھے، لیکن ان کو اللہ تعالی نے منافق قرار دیا اور یہ فرمایا کہ تم ان کے نفاق کو نہیں جانتے، ہم جانتے ہیں. معلوم ہوا کہ مدینہ منورہ کی رہائش اگرچہ بڑی ایک مسلمان کے لیے نعمت ہے، لیکن صرف اس بنا پر کوئی آدمی پکا مومن نہیں کہلا سکتا کہ وہ مدینہ منورہ میں مقیم ہے. جیسے پہلے میں نے تبرکات کے بارے میں بات کی تھی، اسی طرح صرف یہ بات کہ ایک آدمی مدینہ میں رہتا ہے، یہ اس کے نجات پانے کے لیے یا صحیح معنی میں مسلمان بننے کے لیے کافی نہیں ہے. مدینہ کے اندر بھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں منافق موجود تھے، اور آئندہ بھی ہو سکتے ہیں. لہذا محض اس بنا پر کسی کے بارے میں فیصلہ کرنا کہ یہ مدینہ منورہ کا باشندہ ہے درست نہیں، جب تک کہ اس کے عقائد اور اس کے اعمال عام مسلمانوں کے مطابق نہ ہوں. ان کے بارے میں باری تعالی نے فرمایا سنعذبہم مرتین، یہ جو منافق لوگ ہیں ان کو ہم دو مرتبہ عذاب دیں گے، دو مرتبہ سزا دیں گے. دو مرتبہ سزا کا کیا مطلب؟ یعنی ایک سزا دنیا میں ہی ان کو ملے گی اور ایک آخرت میں ملے گی. دنیا میں سزا یہ ملے گی کہ یہ اصل میں مسلمانوں سے حسد رکھتے ہیں، اور ان کی خواہش یہ رہتی ہے کہ کسی طرح مسلمان مغلوب ہو جائیں، وہ اپنے مقصد میں کامیاب نہ ہوں، اور جیسے پیچھے گزرا تھا کہ وہ اس فکر میں رہتے ہیں کہ ان کے اوپر کوئی مصیبت کا چکر آ پڑے اور یہ دنیا سے رخصت ہو جائیں. ایک طرف تو یہ تھے منافق، لیکن اپنے نفاق کو چھپانے کے لیے بہت کچھ محنت کرنی پڑتی تھی، وہ ایک مستقل عذاب تھا. اور دوسرا یہ کہ ان کی خواہش جو تھی، جلن تھی اس بات کی کہ مسلمان کیوں آگے بڑھ رہے ہیں، تو جب مسلمانوں کو آگے بڑھتا دیکھتے تھے تو ان کی آگ، حسد کی آگ اور بڑھتی تھی. یہ ایک مستقل عذاب تھا جو ان کو فرمایا کہ ہم ان کو عذاب دیتے رہیں گے کہ مسلمان بڑھتے جائیں گے اور ان کی حسد کی آگ میں یہ جلتے رہیں گے، اور دوسرا عذاب آخرت میں. اور یہاں سے یہ بات معلوم ہوئی کہ اللہ بچائے، حسد ایک ایسی بیماری ہے کہ اس کا عذاب دوہرا ہوتا ہے، دنیا میں بھی عذاب اور آخرت میں بھی عذاب. اور یہ ایسی بیماری ہے، اللہ بچائے، جب کسی کو لگ جائے کہ دوسرے آدمی کے ساتھ حسد کرے. اور حسد کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ اگر کسی کو بڑھتا چڑھتا دیکھ رہا ہے، دولت میں، مال میں، منصب میں، شہرت میں، تو دل میں اس سے کڑن ہوتی ہے کہ کیوں آگے بڑھ رہا ہے، اور اس کڑن کی وجہ سے اس کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ میں کہ کسی طرح یہ اس کی مال ہے تو وہ ختم ہو جائے، دولت ہے وہ ختم ہو جائے، لوگوں میں شہرت ہے تو وہ ختم ہو جائے. اس خواہش میں مبتلا رہتا ہے حاسد. اور جوں جوں جس شخص سے حسد کر رہا ہے، جوں جوں اس میں کو ترقی حاصل ہوتی ہے، اتنا ہی ہے غمگین ہوتا ہے اور حسد کی آگ میں جلتا رہتا ہے. تو اس کو دنیا میں بھی عذاب اور آخرت میں بھی عذاب. اللہ بچائے، یہ صرف نفاق منافقین ہی کے اندر نہیں ہوتا، اچھے خاصے نظر آنے والے مومن مسلمانوں کے اندر بھی یہ بیماری پیدا ہو جاتی ہے. اللہ تعالی محفوظ رکھے، بڑی خطرناک بیماری ہے. اور اس بیماری کا علاج یہ ہے کہ سب سے پہلے تو جب اس قسم کا کوئی خیال دل میں آئے کسی کے بارے میں، تو آدمی اس کو دل سے برا سمجھے کہ یہ میں بہت برا خیال کر رہا ہوں، کسی کو آگے بڑھتے چڑھتے دیکھتا ہوں تو مجھے تکلیف ہوتی ہے، یہ بہت میرا رویہ بہت خراب ہے، اور اس خرابی کی وجہ سے اللہ تعالی سے دعا بھی کرے کہ یا اللہ مجھے اس حسد سے نجات عطا فرما دیجیے. اور اس سے بڑھ کر صحیح علاج یہ ہے کہ جس کے بارے میں حسد ہو رہا ہے، اس کے بارے میں دعا کرے کہ یا اللہ اس کو اس نعمت میں اور ترقی عطا فرما. اگر کسی کو کے مال سے حسد ہے تو یہ دعا کرے کہ یا اللہ اس کو اور مال عطا فرما. اگر کسی کی جاہو منصب سے حسد ہے، یا اللہ اس کو منصب میں اور ترقی عطا فرما. اگر کسی کی شہرت سے حسد ہے تو یا اللہ اس کو اور شہرت اور مقبولیت عطا فرما. یہ ہے علاج حسد کا. جب آدمی یہ دعا مانگے گا، سینے پہ سانپ لوٹ جائیں گے، لیکن یہی علاج ہے. بیماری کے لیے بعض اوقات کوئی کڑوی گولی استعمال کرنی پڑتی ہے، تو حسد کی بیماری کے لیے یہ کڑوی گولی نگلنی ہوگی، ورنہ حسد کی آگ میں انسان جلتا رہے گا، دنیا کے اندر بھی عذاب اور آخرت میں بھی عذاب. اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے. تو یہ تو ذکر ہوا، فرمایا کہ ان کو دو مرتبہ ہم عذاب دیں گے، اور پھر عذاب عظیم میں کی طرف یہ لوٹا دی جائیں گے. یعنی ایک تو دنیا میں عذاب، پھر قبر میں عذاب، پھر آخر میں آخرت کا عذاب، جہنم کا عذاب. اس کے بعد دوسرے گروہ کا بیان ہے، ان صحابہ کرام کا رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین، جو اپنی کسی طبعی سستی کی وجہ سے غزوہ تبوک سے پیچھے رہ گئے تھے، نہیں گئے تھے. ان میں سے یہ تقریباً 10 افراد تھے، 10 صحابہ کرام. منافقین کا معاملہ تو یہ تھا کہ یہ آ کر جھوٹے سچے بہانے کر رہے تھے، حضور سے معافی مانگ رہے تھے مگر بہانے کر رہے تھے. اب پیچھے گزرا ہے کہ الٹے سیدھے بہانے کرتے تھے. یہ حضرات چونکہ مخلص اور سچے مسلمان تھے، لہذا انہوں نے کوئی بہانہ نہیں کیا بلکہ اپنی غلطی کا اعتراف کیا اور صاف صاف عرض کیا کہ ہمارے کوئی عذر نہیں تھا، لیکن ہم سے غلطی ہوئی، ہم اس پر توبہ کرتے ہیں، استغفار کرتے ہیں. ان 10 آدمیوں میں سے بھی 7 افراد ایسے تھے کہ جب رسول کریم سرورد عالم صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک سے واپس تشریف لا رہے تھے، ابھی پہنچے نہیں تھے، تو انہوں نے ان کو احساس ہوا کہ اب جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائیں گے تو ہمارے پاس سوائے ندامت کے کچھ اور ہے نہیں، تو ہم پہلے ہی سے اپنے آپ کو خود سزا دیں. چنانچہ انہوں نے اپنے آپ کو لا کر مسجد نبوی کے ستونوں سے اپنے آپ کو باندھ لیا، خود اپنے اوپر یہ سزا عائد کی اور لوگوں سے یہ کہہ دیا کہ ہم کوئی ہمیں نہ کھولے، صرف رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگر آ کر کھولیں گے تو ہم یہاں سے ہٹیں گے ورنہ نہیں. گویا آپ کی تشریف آوری سے پہلے ہی سے انہوں نے اپنے اوپر سزا جاری کر لی. ان میں سے ایک صحابی ہیں ابو لبابہ رضی اللہ تعالی عنہ، جن کا آج بھی ستون موجود ہے مسجد نبوی میں، استوانت و توبہ جو کہلاتا ہے، توبہ والا ستون، اس کا نام استوانہ ابو لبابہ بھی ہے اور استوانت و توبہ بھی ہے. اسی ستون سے انہوں نے حضرت ابو لبابہ نے اپنے آپ کو باندھا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کا پہلے ذکر کیا ہے جنہوں نے خود اعتراف کر لیا. آخرون اعترفوا بذنوبہم، اور کچھ لوگ وہ ہیں جنہوں نے اپنی کوتاہیوں کا اعتراف کر لیا ہے. اور فرمایا خلطوا عملا صالحا وآخر سیئا، انہوں نے ملے جلے عمل کیے ہیں، کچھ نیک کام اور کچھ برے. یعنی ان کے کا جو ماضی ہے وہ نیک کاموں سے بھرا ہوا ہے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحبت میں رہ کر انہوں نے نیک کام کیے تھے، لیکن اب اس موقع پر یہ غزوہ تبوک میں حاضر نہیں ہوئے، لہذا یہ حاضری ان کی بری تھی. تو انہوں نے دونوں چیزیں ملے جلے عمل کیے ہیں، کچھ اچھے ہیں کچھ برے. اصل اللہ ان یتوب علیہ، امید ہے کہ اللہ ان کی توبہ قبول کر لے گا. یہ پہلی بات تو یہ کہ قرآن کریم کا یہ ایک معجزانہ اسلوب ہے کہ آپ نے سنا ہوگا کہ آیتیں مختلف واقعات کے پس منظر میں نازل ہوتی ہیں، جن کو شان نزول کہا جاتا ہے. تو ان آیت کا شان نزول تو وہی ہے جو میں نے ابھی عرض کیا کہ غزوہ تبوک سے پیچھے رہ جانے والوں میں سے یہ حضرات، انہوں نے اپنی غلطی کا اعتراف بھی کیا اور اپنے اوپر خود سزا جاری کر لی. لیکن قرآن ہمیشہ کسی واقعے کی طرف اشارہ ضرور کرتا ہے جس واقعے کے تحت وہ آیت نازل ہوئی ہے، لیکن الفاظ ایسے عام استعمال کرتا ہے کہ جس کے اندر قیامت تک آنے والے لوگوں کو سبق ملے. لہذا لفظ یہ کہے کہ نام نہیں لیا ان کا، ان صحابہ کرام کا، یہ بھی نہیں کہا کہ انہوں نے اپنے آپ کو ستونوں سے باندھ لیا تھا، یہ بھی نہیں کہا کہ وہ کون لوگ تھے. کچھ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے گناہوں کا اعتراف کیا اور وہ ایسے لوگ ہیں کہ جنہوں نے ملے جلے عمل کیے ہوئے ہیں، کچھ اچھے بھی کچھ برے بھی. یہ بتا دیا کہ یہ جو آگے فرمایا جا رہا ہے کہ امید ہے کہ اللہ ان کی توبہ قبول کر لے گا، یہ صرف انہی حضرات کے ساتھ خاص نہیں ہے بلکہ قیامت تک جو آنے والے ہیں ان سب میں جب ایسے لوگ بھی ایسے لوگ ہوں گے کہ جن کے اندر نیک جنہوں نے نیک کام بھی کیے ہیں اور کچھ برے کام بھی کیے ہیں، ان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دروازہ کھول دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی توبہ قبول فرما لے. اصل اللہ ان یتوب علیہ، امید ہے کہ اللہ ان کی توبہ قبول فرمائے گا. یہ شاہانہ کلام ہے. جب بادشاہ کسی کو کسی خلط سے نوازتا ہے، کسی انعام سے نوازتا ہے، تو صحیح الفاظ میں کہنے کے بجائے یہ کہتا ہے امید رکھو کہ ایسا ہو جائے گا، امید رکھو کہ ایسا ہو جائے گا. تو یہ شاہانہ انداز میں فرمایا جا رہا ہے کہ امید ہے کہ اللہ ان کی توبہ قبول کر لے گا. یعنی توبہ کرنے والے کو یہ امید رکھ کر توبہ کرنی چاہیے کہ میری توبہ اللہ قبول کرے گا. یہ ایک ایسا دروازہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے لیے قیامت تک کھول دیا کہ اگر تمہارے اعمال میں، یعنی تم نماز بھی پڑھتے ہو، کچھ تھوڑا بہت اللہ کو یاد بھی کر لیتے ہو، عبادت بھی کی بھی توفیق ہو جاتی ہے، اور پھر بھی پھسل جاتے ہو مختلف جگہوں مقامات پر، غلطیاں بھی تم سے سرزد ہو جاتی ہیں، تو اس پر تمہیں مایوس ہونے کی کوئی وجہ نہیں ہے. اللہ تعالی نے دروازہ کھول رکھا ہے کہ تم جب بھی کوئی غلطی ہو تو تم اللہ تبارک و تعالی کی طرف رجوع کر کے توبہ کر لو. تو امید رکھو کہ اللہ تمہاری توبہ قبول. اصل اللہ یتوب علیہم ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ تعالی بہت بخشنے والا بہت رحم والا ہے. یہ ان لوگوں کے لیے ہے کہ جو اپنی غلطی کو غلطی سمجھیں، اس کا اعتراف کریں، اور پھر اللہ تبارک و تعالی سے رجوع کریں معافی کے لیے، تو وہ بہت غفور ہے، بہت بخشنے والا ہے. اور صرف بخشنے والا ہی نہیں ہے، رحمت والا ہے. یعنی ایک تو یہ ہے کہ غلطی معاف کر دی، کوئی گناہ نہیں، کوئی تمہیں گناہ نہیں دے گا، نہیں، ساتھ ہی رحمت بھی ہے اس کی. جیسے دوسری جگہ پر قرآن کریم میں فرمایا کہ بعض اوقات جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کو معاف فرماتا ہے تو اس معافی کے نتیجے میں ایک تو گناہ معاف ہو جاتا ہے، دوسرے اس سے چھوٹے موٹے جو غلط عمل ہوئے ہیں ان کو اللہ حسنات میں تبدیل فرما دیتا، نیکیوں میں تبدیل کر دیتا. تو غفور تو یہ ہے کہ بخش لیا، اور رحیم یہ ہے کہ بخش دے کر، بخش کر اور آگے بڑھ گئے، اور جو تمہاری چھوٹی موٹی جو غلطیاں تھیں ان کو بھی اپنے رحمت میں ڈھانپ لیا. لہذا یہ ایک مستقل پیغام ہے، باوجود کہ یہ آیت نازل ہوئی ہے ان حضرات کے بارے میں جنہوں نے اپنے آپ کو ستونوں سے باندھ لیا تھا. تو لیکن الفاظ عام ہیں قیامت تک آنے والے سب لوگوں کے لیے کہ جن کے پاس نیک عمل بھی ہیں اور غلطیاں بھی ہیں. آگے فرمایا کہ خود من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا وصلی علیہم. یہ بھی درحقیقت پس منظر ان کا وہی حضرات ہیں، اور بعض روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ ان حضرات کی جب توبہ قبول ہوئی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے دست مبارک سے ان کو کھولا، ستون سے کھولا، تو انہوں نے پیش کچھ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کچھ صدقہ پیش کیا کہ ہم یہ صدقہ کرنا چاہتے ہیں اپنے اس خوشی کے موقع پر، یہ جو مسرت ہمیں حاصل ہوئی مغفرت کی اللہ تعالی کی طرف سے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے ہمیں کھولا، تو ہم کچھ صدقہ دینا چاہتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ خود من امبالہم صدقہ، ان کے مال میں سے کچھ صدقہ لے لو، قبول کر لو. تو طہرہم، وہ صدقہ جو ان کو پاک کر دے، وتزکیہم بہا، اور جس کے ذریعے تم ان کو پاک صاف کر دو، وصلی علیہم، اور ان کے لیے دعا کرو، ان صلاتک سکن لہم، کیونکہ آپ کی دعا ان کے لیے تسکین کا باعث ہوگی. واللہ سمیع علیم، اور اللہ خوب سننے والا خوب جاننے والا ہے. لہذا وہ جب آپ کی دعائیں ہوں گی ان کے لیے تو اللہ تعالیٰ ان دعاؤں کو بھی سنے گا، اور ان کے جو حالات ہیں جس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے ان کو نوازا، وہ ان حالات کو خوب جانتا ہے کہ ان کے ساتھ کیا معاملہ کرنا چاہیے. یہاں پر بھی جیسا میں نے عرض کیا کہ شان نزول تو وہ حضرات ہیں جو غزوہ تبوک سے پیچھے رہ گئے تھے اور غلطی کا اعتراف کر کے انہوں نے توبہ کی تھی، لیکن یہاں بھی الفاظ عام ہیں، اور اسی وجہ سے یہاں سے چونکہ یہ کہا گیا ہے ان کے مالوں میں سے صدقہ لے لو، اور ان سے مراد ہے مسلمان، لہذا اسی آیت کے تحت فقہاء کرام نے یہ مسئلہ مستنبط کیا کہ جو امام وقت ہوتا ہے اس کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ لوگوں سے زکوٰۃ وصول کر کے اس کو اس کے مصارف میں خرچ کرے. یہ جو زکوٰۃ کا دینا ہے اس میں اصل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کوئی اسلامی ریاست ہو، جیسے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھی، اس خلفائے راشدین وغیرہ کے زمانے میں تھی، تو اصل یہ ہے کہ زکوٰۃ وصول حکومت کی سطح پر کی جاتی تھی. شروع میں تو ہر قسم کے مال کی زکوٰۃ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود وصول فرماتے تھے اور مصارف میں خرچ فرماتے تھے. بعد میں جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ آیا تو حضرت عثمان نے یہ کہا کہ بھئی لوگوں کی جو نقدیاں ہیں وہ تو ان کے گھروں میں ہیں، اب وہاں جا کر کہاں ہر ایک آدمی کی تلاشی لی جائے کہ کس کے پاس کتنی نقدی ہے، وہ تو زکوٰۃ خود ادا کرے اپنی نقدی کی. لیکن جو مال سامنے ہیں لوگوں کے، جیسے کہ ان زمانے میں مویشی ہوتے تھے تو مویشیوں کی زکوٰۃ کے لیے حکومت کی طرف سے وصول کی جائے گی، یا کھیتیاں ہیں تو اس کے اوپر جو کچھ پھل آ رہا ہے اس کی زکوٰۃ وہ حکومت لے گی، اور اس طریقے سے سلسلہ چلتا آیا. بہرحال یہ آیت جیسا میں نے عرض کیا ہے نازل ہوئی تھی ان حضرات کے بارے میں، لیکن حکم اس کا عام ہے. لیکن جو بات یہاں قابل غور ہے وہ یہ کہ صدقے کے لیے رسول کریم صلی اللہ تبارک و تعالی نے یہ لفظ یہ استعمال کیا، صدقہ لو، کیسا صدقہ وصول کر لو، جس کے ذریعے تم انہیں پاک کر دو گے، تو طاہرہم، پاک کر دو گے، دو لفظ استعمال کیے، تو طاہرہم وتزکیہم، لفظی معنی تو دونوں کے پاک کرنے کے ہوتے ہیں، تو طہرہم طہارت سے نکلا ہے اور تزکیہم تزکیہ سے نکلا ہے، دونوں کے معنی پاک کرنے کے ہوتے ہیں. لیکن عموماً جو پہلا لفظ ہے پاک کرنا، تو طہرہم، اس سے مراد ہوتا ہے کہ کسی ظاہری چیز کی ظاہری ناپاکی کو دور کر دیا جائے. جیسے مثال کے طور پر اگر کپڑے پر کوئی نجاست لگ گئی ہے وہ پاک کر دی تو وہ تطہیر ہے، جسم پہ لگ گئی اس کو پاک کر لیا یہ تطہیر ہے. مال کو جو نجاست لگتی ہے وہ لگتی ہے زراندوزی کی نجاست، یعنی مال جو ہے وہ آدمی اگر زکات نہ دے جمع کرتا چلا جائے جمع مالم وعددہ تو وہ مال جو ہے وہ ناپاک ہو جاتا ہے. جب زکات نکال دیتا ہے تو وہ باقی مال پاک ہو جاتا ہے. یہ حدیث میں صراحت ہے اس کی کہ جعلہ اللہ طہارتا للاموال, زکات کو اللہ تعالی نے مال کی طہارت کا ذریعہ بنایا. اگر زکات نہیں نکالی جب تک نہیں نکالی نجس ہے وہ, لیکن جب نکال دی تو باقی مال پاک ہو گیا. ورنہ حکم اصل وہ ہے کہ الذین یکنزون الذهب والفضۃ ولا ينفقونها فی سبیل اللہ فبشرهم بعذاب الیم. جو لوگ مال سونا چاندی جمع کر کے رکھتے رہتے ہیں اور اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے ان کو دردناک عذاب کی خبر دے دو. لیکن جب زکات کا حکم آ گیا تو اس زکات کو اللہ نے باقی مال کے پاک کرنے کا ذریعہ بنا دیا. تو تطہرہم کے معنی یہ ہے کہ ان کے مال کو باقی مال کو پاک کر دیں آپ صدقہ وصول کر کے. جب پاک کر دیا اب آگے تزکیہم بھی ہے کہ ان کو تزکیہم, تزکیہ کہتے ہیں ایسی چیز کا پاک صاف کرنا جو دیکھنے میں نہیں آتی, سمجھے نا, یعنی وہ ظاہری گندگی نہیں ہوتی بلکہ انسان کی باطنی گندگی ہوتی ہے. باطنی گندگی ریاکاری ہے, باطنی گندگی تکبر ہے, باطنی گندگی حسد ہے, یہ سب باطنی گندگیاں ہیں. تو یہاں پر یہ فرمایا جا رہا ہے کہ جب آپ ان سے صدقہ وصول کر لیں گے زکات لے لیں گے, ایک طرف تو ان کا مال پاک ہو جائے گا اور دوسری طرف ان کے اخلاق کو بھی پاکیزہ بنایا گیا. یہ زکات وتزکیہم بہا, تو وہ صرف زکات مال ہی کو پاک نہیں کرے گی, اس کے نتیجے میں جو باطنی امراض ہیں وہ زکات ان باطنی امراض کی پاکیزگی کا بھی سبب بنے گی. اور یہ تجربہ ہے کہ اگر انسان زکات و صدقات کا عادی ہو اور دل میں اس کے اس معاملے میں سخاوت ہو کہ وہ بلکہ موقع ڈھونڈتا ہے ایسا آدمی کہ بھائی کہاں میرا پیسہ لگ جائے اور اس سے جو میرے لیے صدقہ جاریہ بن جائے یا صدقہ ایسا بن جائے جو میرے لیے طہارت کا سبب ہو, تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بہت سی نفسانی بیماریوں سے بھی حفاظت فرماتے ہیں. اگر صدقہ اخلاص سے دیا جا رہا ہے, دکھاوا مقصود نہیں ہے, تو اس کے نتیجے میں اس کے اندر جو اور بہت سی باطنی بیماریاں ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ دور فرماتے ہیں. پھر انشاءاللہ تکبر سے بھی بچت ہوگی, پھر انشاءاللہ حسد سے بھی بچت ہوگی اور دوسری روحانی بیماریوں سے بھی ہوگی. لہذا قرآن نے یہاں پر دو لفظ استعمال کیا ہے, ظاہری طہارت مال کی کہ باقی مال پاک ہو گیا, اور دوسرا یہ کہ تمہارے اخلاق کا بھی تزکیہ کرے گی. اور ساتھ ہی فرمایا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ جب کوئی صدقہ لے کر آئے آپ کے پاس تو صلی علیہ, ان کے لیے دعا کیا کرو, جو صدقہ دینے آئے اس کے لیے دعا کرو. اور کیوں دعا کرو, ان صلاتک کا سکن اللہ. کیا خوبصورت جملہ ہے کہ آپ یقین رکھو, یقین جانو کہ تمہاری دعا ان کے لیے تسکین کا سبب ہے. واقعتاً جن شخص جن حضرات کو یہ شرف حاصل ہوا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کا, آپ کی دعائیں ملی, ان کے تسکین کا کیا عالم ہوگا. ان سراختا کا سکن اللہ واللہ سمیع علیم, اور اللہ بہت سننے والا بہت جاننے والا ہے، دعاؤں کا سننے والا بھی، حالات کا جاننے والا بھی کہ کون کس اخلاص کے ساتھ صدقہ دے رہا ہے، کون کس اخلاص کے ساتھ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت پہ حاضر ہے. الم یعلمو ان اللہ ہو یقبل التوبۃ عن عبادہ، یعنی ان کو جو تشویش لائق ہو رہی تھی ان صحابہ کرام کو کہ پتہ نہیں ہم سے جو جرم سرزد ہوا ہے اس کی معافی ہو بھی پائے گی کہ نہیں، اور اس کی وجہ سے تشویش میں مبتلا تھے، تو فرمایا کیا یہ پہلے نہیں جان چکے؟ الم یعلم، پہلے سے تمہیں یہ بات معلوم نہیں ہے؟ ان اللہ ہوا یقبل توبت عن عبادہ، کہ اللہ وہی ہے جو اپنے بندے کی توبہ کو قبول کرتا ہے اور ویأخذ صدقات، اور صدقات بھی قبول کرتا ہے. وان اللہ ہوا التواب الرحیم، اور یہ کیا ان کو معلوم نہیں کہ اللہ بہت توبہ قبول کرنے والا، بہت رحم کرنے والا ہے. اللہ تعالی کے اسماء حسنہ میں سے ایک نام ہے تواب. تواب مبالغے کا صیغہ ہے، جس کا اردو میں جب ترجمہ کریں گے تو بہت توبہ قبول کرنے والا. اب بہت قبول کرنے والا، توبہ قبول کرنے والا تو سمجھ میں آتا ہے، بہت توبہ قبول کرنے والا، اس کے ایک معنی تو یہ ہے کہ بہت لوگوں کی توبہ قبول کرتا ہے، ایک معنی تو اس کے یہ ہے، یعنی جتنے بھی توبہ کرنے والے ہیں سب کے توبہ قبول کرے گا. اور دوسرے معنی یہ بھی ہے کہ بار بار قبول کرتا ہے، بار بار توبہ قبول کرتا ہے. یعنی اگر بالفرض کوئی اللہ کا بندہ اس کی طرف رجوع کر کے توبہ کرتا ہے، اور پھر کسی پر ٹوٹ گئی توبہ غلطی سے، پھر مانگے گا پھر توبہ قبول کر لے گا، پھر مانگے گا پھر توبہ قبول کر لے گا. تو تواب کے دونوں معنی ہیں، بہت لوگوں کی قبول کرتا ہے اور بہت مرتبہ قبول کرتا ہے. اسی لیے فرمایا گیا کہ صد بار اگر توبہ شکستی باز آ، اگر سو مرتبہ بھی توبہ توڑی ہے پھر آ جاؤ، توبہ اللہ تعالیٰ قبول کرے گا. اور یہ عجیب معاملہ ہے کہ یہ تواب کے معنی توبہ کرنے کے بھی آتے ہیں اور توبہ قبول کرنے کے بھی آتے ہیں. تو قرآن کریم میں بندے کو بھی تواب کہا گیا ہے، ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین. تو بندے کو بھی تواب کہا اور خود اپنے آپ کو بھی تواب کہا. کیا معنی؟ کہ بندہ تواب ہے جو بار بار توبہ کرتا ہو، بہت توبہ کرتا ہو. کیا مانا؟ کہ غلطیاں بھی ہو رہی ہیں توبہ بھی کرتا جا رہا ہے، اس توبہ میں عزم شامل ہے کہ نہیں کروں گا، لیکن کسی وقت بہک گیا، نہیں قائم رہ سکا، پھر توبہ کر لے گا. تو تواب بندہ بھی ہے، بہت توبہ کرنے والا، یعنی بار بار توبہ کرنے رہنا کرنے والا، اور اللہ تعالیٰ بھی ہے، یعنی بار بار توبہ قبول کرنے والا. اس سے بڑی رحمت کی اور کیا بات ہوگی؟ ان اللہ هو التواب الرحیم، ایسے رحمت والا ہے. اور جب توبہ قبول ہونے کا اعلان ہو گیا اس صریح الفاظ میں کہ تمہاری توبہ قبول ہے، معاف ہے، لیکن توبہ قبول ہونے کے بعد بے فکر ہو کر نہیں بیٹھنا، اس وجہ سے کہ توبہ قبول ہو گئی اور اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے میں بار بار قبول کرتا رہوں گا، لیکن تمہیں بے فکر ہو کر نہیں بیٹھنا، لہذا کہہ دو تو کل عملو، ان سے کہہ دو کہ عمل کرتے رہو. ف فَسَيَرَ اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ، تمہارے عمل کو اللہ بھی دیکھے گا اور اس کے رسول بھی دیکھے گا اور سارے مسلمان بھی دیکھیں گے. توبہ قبول کر لی، اپنے تباہ ہونے کا اعلان کر دیا، لیکن بے فکر نہیں ہونا. لہذا یاد رکھو کہ تم آئندہ جو کچھ عمل کرو گے وہ اللہ بھی دیکھے گا، اللہ کے رسول بھی دیکھے گا، عام مسلمان بھی دیکھیں گے. یہ الفاظ پیچھے بھی گزرے ہیں منافقین کے لیے، لیکن وہاں مومنون کا لفظ نہیں تھا، وہاں تھا اللہ دیکھے گا اور اللہ کے رسول دیکھے گا. مومنین دیکھے نہ دیکھے، مومنون کو پتہ نہیں چلے گا کہ عام مسلمانوں کو کہ نفاق کا کام کر رہے ہیں، لیکن اللہ اور اس کے رسول کو پتہ چل جائے گا. یہاں خطاب مسلمانوں سے ہو رہے ہیں، لہذا تمہارے عمل اللہ بھی دیکھے گا، اللہ کے رسول بھی دیکھے گا اور عام مسلمان بھی دیکھیں گے. اس سے معلوم ہوا کہ مسلمانوں کے اوپر اپنے ایمان کا اظہار یہ ریاکاری نہیں ہے. سمجھ رہا؟ جن چیزوں کو اللہ تبارک و تعالی نے مکلف کیا ہے بندے کو، تو وہ اگر دوسرے لوگوں کے سامنے کرے جس سے دوسرے لوگ بھی دیکھیں تو یہ ریاکاری نہیں. جیسے اب نماز فرض جماعت، نماز جماعت با جماعت فرض کر دی اللہ تعالی نے، اب نماز با جماعت کے لیے آدمی مسجد ہی میں جا کر نماز پڑھے گا دوسرے لوگوں کے سامنے، مومنین بھی دیکھیں کہ ہاں نماز کا پڑھ رہا ہے یہ. اگرچہ مقصود ان کو دکھانا نہیں ہے، مقصود اللہ تعالی کی رضا ہے، لیکن مومنین کے اندر آدمی اپنے آپ کے بارے میں بدگمانی پیدا نہ کرے. یعنی جس طرح یہ ضروری ہے کہ دکھاوا نہ ہو، اسی طرح یہ بھی ہے کہ موضع تہمت میں نہ ہو، یعنی کسی ایسے کام میں نہ ہو کہ جس سے لوگ متہم سمجھیں. لہذا اگر کوئی اس ہے بھائی مجھے تو وہاں جب مسجد میں جاتا ہوں تو مجھے لوگوں کے دکھاوے کا خیال آتا ہے، لہذا میں تو مسجد میں نہیں گھر میں پڑھوں گا نماز، تو یہ خیال درست نہیں، کیونکہ تمہیں حکم ہے کہ جا کے دکھاؤ وہاں پر، لوگوں کے ساتھ پڑھو جا کے نماز. تو یہ دکھانا اس لیے کہ اللہ کا حکم ہے کہ دکھاؤ، محض ریاکاری اس سے مقصود نہیں ہوتی. لہذا فرمایا اللہ بھی دیکھے گا تمہارے عمل کو، رسول بھی دیکھے گا، مسلمان بھی دیکھیں گے. لہذا جس طرح ریاکاری سے بچنا ضروری ہے، اسی طرح موضع تہمت سے بچنا بھی ضروری ہے. ایسی چیز سے بچنا کہ جس سے عام لوگ یہ سمجھے کہ یہ خامخواہ یہ گناہ کر رہا ہے، ناجائز کام کر رہا ہے. اب یہ باریک فرق کہ کہاں آدمی موضع تہمت سے بچنے کے لیے کوئی کام کر رہا ہے اور کہاں ریاکاری کے لیے، دکھاوے کے لیے کر رہا ہے، اس کے درمیان لکیر کھینچنا ہر ایک کے بس کا کام نہیں ہوتا. اسی لیے ضرورت ہوتی ہے کسی شیخ کی، کسی مربی کی، کسی معلم کی. تو فرمایا کہ اللہ بھی دیکھے گا، اس کا رسول بھی دیکھے گا اور مومن بھی دیکھیں گے. وَسَتُرَدُّونَ إِلَى عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ، اور پھر تم سب کو لوٹا کر لے جایا جائے گا کس کے پاس لے جایا جائے گا؟ اس ذات کے سامنے جس کو چھپی اور کھلی تمام باتوں کا پورا علم ہے. فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، پھر وہ تمہیں بتائے گا کہ تم کیا کچھ کرتے رہے ہو. جیسے پچھلے دس بار کہتا کہ سب کچھ سامنے آ جائے گا اعمال نامے کے ذریعے. اب یہ دوسرے گروہ کا بیان تھا جنہوں نے باندھ لیا تھا اپنے آپ کو، اعتراف کر لیا تھا. اب تیسرے گروہ کا بیان ہے. تیسرا گروہ وہ ہے کہ جس نے اپنے اوپر کوئی سزا جاری نہیں کی، لیکن آ کے کھلے لفظوں میں اپنی غلطی کا اعتراف کر لیا. یہ تین حضرات تھے، ان کے ساتھ زبردست آزمائش پیش آئی. انہوں نے آ کر اعتراف تو کر لیا اور اپنی غلطی تسلیم کر لی، ندامت کا اظہار کیا، لیکن اللہ تعالی کی طرف سے حکم یہ آیا کہ ابھی ان کا فیصلہ نہیں کرنا، ان کو ذرا تھوڑے عرصے تک ان کے فیصلے کو مؤخر کیا جاتا ہے، اور اس مؤخر کیے جانے کے زمانے میں مسلمانوں کو حکم ہوا کہ ان کا بائیکاٹ کریں، کوئی ان سے بات نہ کرے، کوئی ان سے ملے نہیں، 50 دن انہوں نے اس حالت میں گزارے، جس کی تفصیل انشاءاللہ آگے آیتوں میں آنے والی ہے، لیکن اشارہ اس وقت ان کی طرف ہے۔ وآخرون مرجون لامر اللہ، کچھ اور لوگ ہیں کہ جن کے معاملے کو اللہ تبارک و تعالی نے مؤخر کر دیا ہے، ملتوی کر دیا ہے اللہ کا حکم آنے تک، اما یعذبہم و اما یتوب علیہم، یعنی یہ حکم آنا بھی باقی ہے کہ ان کو آیا عذاب دیا جائے گا یا ان کی توبہ قبول کی جائے گی، ان کو ہم نے مؤخر کر دیا ہے۔ تیسرا گروہ وہ ہے، اس تیسرے گروہ کا انجام آگے پھر کچھ چند آیتوں کے بعد آئے گا انشاءاللہ، لیکن ان کو بہت زبردست آزمائش پیش آئی تھی، اور اس کا واقعہ کعب ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت ہی تفصیل کے ساتھ حدیث میں بیان کیا ہے، وہ انشاءاللہ آگے جب آیت آئے گی تو اس وقت اس کی تفصیل عرض کی جائے گی۔ بارسورہ تین گروہوں کا یہاں پر بیان مکمل ہوا، ایک منافقین کا جو ان کا علم حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نہیں تھا کہ یہ منافق ہیں، دوسرے ان حضرات کا کہ جنہوں نے آ کر توبہ خود کر لی تھی، اور تیسرے وہ کہ جن کے معاملے کو مؤخر کر دیا گیا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں ان حضرات کی اتباع کی توفیق عطا فرمائے جن کی اللہ تعالیٰ نے توبہ قبول فرمائی۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ۔